پیر 13 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ کرکٹ میں آسٹریلیا سے T20 اور ون ڈیز میں شکست کے بعد پاکستانی کرکٹ کے شائقین ماتم کو نہ انگوش بدندہ کہ ٹیم کی ناکامی کھلاڑیوں کے سبب یا ملبہ انتظامیہ پہ جائے۔ ایک سابق پاکستانی کپتان بولا،
یہ جو حالات پاکستان میں آج کل ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ اسی کا ایک حصہ بن گئی ہے پاکستان کرکٹ۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ورلڈ کپ میں اپنی شکست کو بیٹنگ فارم سے مشروط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ صحیح کارکردگی نہیں دکھا سکے تو ٹیم پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ ذیشان حیدر۔
ٹیم میں موجودگی اور کپتانی پر کئی لوگوں کو کھٹکنے والے مصباح الحق آسٹریلیا کے خلاف تیسرا ون ڈے نہیں کھیلے، لیکن پاکستانی ٹیم ان کی غیر موجودگی میں بھی ہار گئی۔ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور وہ اس دوران اپنی بیٹنگ فارم واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان سے رنز نہیں ہوئے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کھیلنا چاہیے۔ گزشتہ روز آسٹریلیا نے پاکستان کو تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں 1 رن سے شکست دی تھی۔ اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ ٹیم کی کپتانی اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
مشرقی افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کی دوپہر نیٹو کے ایک حملے میں 7 شہری مارے گئے ہیں، جبکہ امریکہ کی زیر قیادت فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 8 عسکریت پسند مارے گئے اور ان میں کوئی شہری نہ تھا۔ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ مرنے والے عام شہری تھے تو امریکہ اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ سیکورٹی معاہدے کے بعد شہریوں کے قتل کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ صوبہ پکیتا کے نائب گورنر عبدالولی شاہی نے بی بی سی کو بتایا کہ مرنے والوں میں 2 بوڑھے مرد اور 2 بچے شامل تھے جو آگ جلانے کی لکڑیوں کی تلاش میں باہر نکلے تھے۔ بھارت میں حکام سرمندری طوفان ہدہد کے بعد مواصلات اور بجلی بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ معصومہ ملک۔
گزشتہ روز شدید طوفان مشرقی ساحلی علاقوں آندھرا پردیش اور اڑیسہ سے ٹکرایا تھا، جہاں 190 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ اب تک طوفان سے 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس طوفان کے نتیجے میں تقریباً 4 لاکھ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ طوفان سے بڑے پیمانے پر گھر منہدم ہوئے، پیڑ گرے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، سڑکوں پر رکاوٹیں آ گئیں اور دونوں ریاستوں میں فصلیں تباہ ہو گئی۔ ریاست اڑیسہ میں مزید بارش کی پیش گوئی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔
امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے ترکی اتحادی فورسز کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ سوزین رائس نے کہا کہ امریکہ اس نئے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ برطانوی ممبران پارلیمان آج ایک علامتی بحث کر رہے ہیں کہ آیا حکومت فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرے یا نہیں۔ یہ تجویز حزب مخالف کی جماعت لیبر پارٹی کے ایک ممبر نے دی تھی، جو رواں سال کے آغاز میں امن مذاکرات کے ناکام ہو جانے اور غزہ جنگ کے بعد اس معاملے کا سیاسی قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ووٹنگ حکومتی پالیسی پر اثر انداز ہوگی، لہذا وزراء کو ووٹنگ سے روک دیا گیا ہے۔ سویڈن نے رواں ماہ کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ وہ بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ ایسا کرنے سے سویڈن پہلا یورپی ملک بن جائے گا جو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ یورو پولیس سائبر کرائم سینٹر کے سربراہ ٹرائلز اوورٹنگ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 100 افراد ہی ہیں جو پوری دنیا کے سائبر جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ حمیرہ کنول۔
ٹرائلز اوورٹنگ نے یہ باتیں بی بی سی کے ٹیک ٹینٹ پروگرام کے دوران کہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تفتیش کرنے والے افسران اگر بہترین پروگرامرز کے ایک مختصر گروہ پر توجہ دیں تو بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ ٹرائلز اوورٹنگ کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم سے نمٹنا مشکل کام ہے اور ان جرائم میں ملوث لوگوں کی تعداد بڑھنے ہی والی ہے۔
چین نے 12 افراد کو مغربی شورش زدہ حصے شنگجیان میں حملوں میں ملوث ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔ ان حملوں میں تقریباً 100 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی افراد کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر حملے جولائی کے مہینے میں ہوئے تھے، جن میں 50 حملہ آوروں کے علاوہ درجنوں شہری مارے گئے تھے۔ چند سالوں کے دوران شنگجیان میں پرتشدد کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ لائبیریا کی نرسوں اور دیگر طبی عملے نے ایبولا کی وبا کے دوران قومی سطح پر ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ نیشنل ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ ان کارکنان کی ایبولا کے خطرے کی ماہانہ فیس بڑھائی جائے جو ایبولا سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ طبی عملے کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایبولا سے بچاؤ کے جدید آلات اور انشورنس فراہم کی جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایبولا کی وبا کی شدت کے بعد اب وہ خطرے کی فیس ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتی، جس کا شروع میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے جنگی جہازوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شام کے کرد علاقے کوبانی میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر 8 حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی فوج کا کہنا ہے کہ حملے گولہ باری کے ٹھکانوں اور عمارتوں پر کیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کو
سروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سروین اور جانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور کرے مزید کرے، امریکہ نعرہ لگاتا رہا۔ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے، بہت سارے ادارے کام نہیں کر رہے، دنیا کے بہت معتبر ادارے کہتے رہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس وقت پاکستانی کرکٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ اٹس اے فیل انسٹیٹیوشن، پاکستانی کرکٹ جانے اسے کیا ہو گیا، پاکستانی کرکٹ اسے بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ پاکستان آسٹریلیا سے کرکٹ میں T20 ہارا، پھر ون ڈے میچز ہارا۔ T20 کے کپتان شاہد آفریدی تھے اور ون ڈے میچوں کے لیے مصباح کو، کہ جنہیں آئندہ سال کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھی کپتان نامزد کیا جا چکا ہے، وہی کپتان تھے۔ اس سے پہلے کہ پاکستان آسٹریلیا سے ٹیسٹ میچ کھیلے، یہ تنازع زور پکڑ رہا ہے کہ اب کپتان کون ہے اور پاکستانی ٹیم کا بھٹا بٹھانے میں خود ٹیم کا ہاتھ ہے یا مینیجر، کوچ، سلیکٹر سمیت چیئرمین بھی ذمہ دار ہیں۔ اس تناظر میں میں نے متعدد لوگوں سے بات کی ہے، لیکن سب سے پہلے آئیے سین سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے کراچی سے ہمارے چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور کو۔ عبدالرشید شکور، آپ کی باری۔
جی، پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں مصباح الحق، ان کا آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں نہ کھیلنا اس وقت بین الاقوامی کرکٹ کی ایک بہت بڑی خبر بنا ہوا ہے، اور اسے پاکستانی کرکٹ کی جو روایتی بے یقینی ہے اور خود مصباح الحق کا جو مستقبل ہے اس کے تناظر میں ایک اہم واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مصباح الحق آسٹریلیا کے خلاف ابوظہبی میں جو کھیلا گیا تیسرا ون ڈے نہیں کھیلے، اور اس کی وجہ انہوں نے اپنی خراب بیٹنگ فارم کو بتائی، لیکن ان کے نہ کھیلنے سے قیاس آرائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سوالات اٹھے کہ ٹیم مینجمنٹ کیا کر رہی تھی، اس نے مصباح الحق کو اعتماد کیوں نہیں دیا، حالانکہ یہ صرف چند اننگز کی بات تھی جس میں مصباح الحق ناکام رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں شہریار خان، ان کا کہنا ہے کہ مصباح الحق کو بورڈ کی حمایت حاصل ہے، انہیں ورلڈ کپ کے لیے کپتان بنایا جا چکا ہے، لیکن اگر مصباح الحق کپتانی جاری رکھنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ خود ان کا ہوگا۔ خود مصباح الحق نے کہا ہے کہ اگر ان سے رنز نہیں ہوئے تو پھر وہ ٹیم پر بوجھ نہیں بنیں گے، انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے جس کو سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھیں۔ مصباح الحق 3 سال سے پاکستانی بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر رہے ہیں، انہوں نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی، اور خاص طور پر پچھلے سال انہوں نے سب سے زیادہ ون ڈے رنز اسکور کیے تھے، اور کپتانی انہیں ایسے وقت ملی تھی جب پاکستان کی ٹیم اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث ہوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے ان کی قیادت میں 40 ایک روزہ انٹرنیشنل اور 12 ٹیسٹ میچز جیتے، جس میں عالمی نمبر 1 انگلینڈ کے خلاف وائٹ واش بھی قابل ذکر ہے۔ تو یہ ساری کارکردگی مصباح الحق کی رہی ہے، لیکن اب اس وقت جبکہ ان کی بیٹنگ فارم اتنی اچھی نہیں ہے، ناقدین کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو رخصت ہونا چاہیے اور پاکستان کرکٹ میں جو قیادت کی جو تبدیلی ہے وہ ہونی چاہیے۔
عبدالرشید شکور، آپ نے میرا بہت بڑا کام آسان کر دیا، بجائے اس کے کہ میں 4 سوال پوچھتا، چاروں کے احتیاطاً جواب حفظ ما تقدم کے طور پر آپ نے پیشگی دے دیے، لیکن اب ذرا سا توقف کریں، پروگرام میں شامل رہیں، آپ کی باری ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ اس سے قبل کے تجزیہ کاروں سے بات ہو، پہلے شاہد آفریدی کا یہ بیان سن لیں ہمارے سامعین کہ ورلڈ کپ کے لیے جس کو بھی کپتانی کرنی ہے اسے پلیز آگاہ کر دیا جائے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں شاہد آفریدی کو یہ بات کیوں کہنی پڑی، اس لیے کہ پھر یہی سوال تجزیہ کاروں کے لیے بھی میدان کارزار بنا۔
جو بھی کپتان ہو، چاہے وہ مصباح کپتان ہو، مصباح کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے 2015 کا ورلڈ کپ کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر مجھے بنا رہے ہیں تو پتہ چل جانا چاہیے چیزوں کا، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں تو ورلڈ کپ سے پہلے پہلے چیزیں اناؤنس ہوں، تاکہ کپتان، پھر کوئی بھی کپتان ہو، تاکہ وہ اپنا پورا کام کر سکے کہ لڑکوں کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، اپنا کیا کام کرنا ہے، تاکہ وہ پہلے فیصلہ کر جائیں۔
تو یہ تھے شاہد آفریدی کے الفاظ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آصف اقبال کے نزدیک کانسپریسی تھیری یعنی سازش کے بجائے حقائق پر نظر رکھتے ہوئے بات کی جانی چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کپتانی کا شوشہ کیوں چھوڑا گیا ہے، مصباح تو ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان تھے نا، تو پھر شاہد آفریدی کا موقف کیا معنی رکھتا ہے، یہ ڈوری کہاں سے ہلی ہے؟
آفریدی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بورڈ نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے 2015 تک کا مصباح کو کپتان اناؤنس کر دیا گیا.
یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اقبال صاحب.
تو اگر جب ان کو پتا ہے تو پھر یہ ان کا حق نہیں بنتا سوال کرنے کا.
اچھا مجھ کو
اگر نہیں پتا ہے اور اگر ان سے یہ کچھ جو ہم کانسپریسی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ کرو کپتانی, ہم آپ کو ورلڈ کپ میں بتائیں گے کپتان, تو پھر بورڈ کا فرض بنتا کہ سامنے آئیں اور گیو اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے.
تو کیا خیال ہے آپ کا, گھپلا ہو کہاں رہا ہے؟ جو آفریدی کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا ان کی کمر پر ہاتھ ہے؟ جو مصباح نے فیصلہ کیا نہ کھیلنے کا اس نے خود کیا یا اس کے کندھے پہ یا ماتھے پہ کچھ رکھا ہوا تھا جس کی بنیاد پر اس نے نہیں کیا؟
دیکھیں یہ اس کا تو جواب وہ دونوں خود دے سکتے ہیں, لیکن جو بات نظر آئی ہے بیسڈ آن دیٹ آئی تھنک دونوں بھی غلط ہیں. اور اگر بورڈ نے کچھ کہا ہے اور بورڈ نے کچھ کیا ہے آئیدر ود شاہد آفریدی اور ود مصباح, تو بورڈ کا فرض بنتا کہ پبلک کو پاکستانی جو اس میں سارے جو پاکستان کے کرکٹ لاورز ہیں ان کو صاف بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو حالات پاکستان میں آج کل ہیں, جو ملک کے حالات ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ اسی کا ایک حصہ بن گئی ہے پاکستان کرکٹ. بالکل غلط ہوا جو بھی ہوا, آئی ڈونٹ تھنک کہ ویدر اٹس آفریدی اور ویدر اٹس مصباح, ان دونوں کو جو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور جو نہیں سپورٹ کر رہا ہے, اگر وہ پیچھے رہ کر کر رہے ہیں تو بہت غلط ہے. یہ اور یہی چیز ہے جو آئی تھنک ٹیم کو ڈیوائڈ کر رہی ہے. اور ٹیم میں یہ جو پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں,
ٹھیک
ہے, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ون تھنگ کہ یہ جو پرفارمنس ہم دیکھے ہیں لڑکوں کی, جو ٹیلنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, بس یہی ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. یہ غلط ہوگا کہنا کہ جی پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. یہ آپ کے سامنے ہے, آسٹریلین ٹیم جو ہے یہ پوری ٹیم نہیں ہے, ان کے بھی بعض کھلاڑی انجرڈ ہیں, بٹ انسپائٹ آف دیٹ انہوں نے جو نئے کھلاڑیوں کو کھلایا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. ان میں جذبہ لگ رہا تھا جو ہمارے میں نہیں لگ رہا تھا. اینڈ ویری انفارچونیٹلی, اچھا تو نہیں لگتا یہ اپنے ملک کے بارے میں کہنے کا, لیکن انفارچونیٹلی آئی تھنک پاکستان کرکٹ بورڈ they have to take the responsibility of putting the house in order. لیکن جہاں تک کھلاڑیوں کا تعلق ہے اور ان کی پرفارمنسز کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا یا میرا حق بنتا ہے یا وی شوڈ بی گوئنگ ٹو دا کرکٹ بورڈ فار آنسرز. وی شوڈ بی اونلی گوئنگ ٹو دا سلیکشن کمیٹی, کیپٹن اینڈ دا مینجمنٹ, جو کوچنگ گروپ ہے ان سے جوابات حاصل کرنے.
بالکل. ایک آخری سوال آصف بال صاحب, صدر مملکت جو ہوتے ہیں پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں,
جی
ان کے منہ پہ کیا زپ لگی ہوئی, وہ کیا نہیں بول سکتے؟
نہیں, کیا بولیں گے؟ دیکھیں اگین جو فیلڈ پر ہوتا ہے نا وہ کھلاڑیوں کا پرفارمنس ہوتی ہے. جو صدر مملکت ہے یا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, ان کا کام ہے ایڈمنسٹریٹو حد تک, ان کا مطلب کھیل کے کوئی دخل نہیں دینا چاہیے انہیں. یقینی طور پر صدر مملکت یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جس طرح سے تم ہینڈل کر رہے ہو اس سچویشن کو وہ ٹھیک کرو, وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ خود وہاں موجود تھے, اور یہ جب ہوا ہے انسیڈنٹ ان کو کہنا, اوپنلی کہنا چاہیے جو بھی فیکچوئل باتیں ہیں. یہ نہیں کہ یو نو ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ ون اور ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, دیٹ از ناٹ فیئر.
دیٹ از ناٹ فیئر. یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آصف اقبال. بات اگر صاحب معاملہ تک نہ رکھی جائے تو معاملہ بذات خود ادھورا رہ جائے گا. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور چیف سلیکٹر معین خان سے میں نے بات کی اور ان کا موقف جاننا چاہا.
جی, کوئی شوشہ نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے. آفریدی نے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ میری نالج میں تو نہیں آیا کہ اس طرح کا کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہو. اور بڑی کلیئرٹی ہے اس چیز کے اندر کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے آلریڈی مصباح الحق کو ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان اناؤنس کیا گیا ہے. کل کے میچ میں مصباح نے اپنے آپ کو خود وڈرا کیا تھا ریسٹ کے لیے, اور کوئی ریزن اس کے علاوہ نہیں.
اچھا منی صاحب, ہوتا یہ ہے کہ کوچ, مینیجر, سلیکٹر اور کپتان ایک چوکور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کپتان کو مائنس بھی کر دیں تب بھی ایک مثلث, ایک ٹرائنگل ہوتے ہیں. وہ چوکور ہو یا مثلث ہو, ان میں سے ایک کا بھی زاویہ ہلے, چوکور اور مثلث دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میرا سوال اس کے بعد یہ ہے, کیا خیال ہے کہ جو سنکرونائزیشن ہے ٹیم کا وہ اپنی جگہ پر معین صاحب قائم ہے یا ان میں سے کوئی زاویہ گڑبڑ کر رہا ہے؟
نہیں نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بالکل کمپلیٹ کوآرڈینیشن ہے آپس میں, اور تمام ڈیسیشن جو ہو رہے ہیں کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں. एक विजन के तहत हो रहे हैं, एक प्लान के तहत हो रहे हैं, और कतन इसमें कोई किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है कि हम पैनिक हो जाएं, बिकॉज कि हमारे साथ जो इस वक्त हुआ है अनफॉर्चुनेटली, सईद अजमल बाहर हो चुके हैं इस वक्त टीम से, उससे कॉम्पोजिशन काफी खराब हुआ हमारा, फिर अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हफीज को बॉल लग गया प्रैक्टिस के अंदर, जुनेद खान ट्विस्ट कर गया उनका नी, वो अनफिट हो गए, फिर वहाब रियाज आपने देखा होगा सेकेंड वनडे में, तो एकदम से इतनी सारी जो इंजरीज हुई है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो यकीनन फिर थोड़ा टाइम लगेगा आपको संभलने के लिए, बिकॉज के आपके पास जो बैकअप स्ट्रेंथ है वो इतनी मेच्योर नहीं, वो नेचुरली अभी सीजन नहीं हुई, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा हमें करना पड़ेगा एज अ नेशन। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, बट मैं समझता हूँ इतनी हाई नहीं रखनी चाहिए, हम क्योंकि एक रीबिल्डिंग फेज के अंदर है, तो थोड़ा नगी साहब मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा हमें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, वकार भी कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और मैं उनकी तमाम कोचिंग को देखता हूँ, नजर रखता हूँ उन पे, उनके लेक्चर्स को सुनता हूँ जो वो टीम को देते हैं, तो बहुत मोटिवेशनल है, कहीं भी डिसहार्टेंड नहीं हुए प्लेयर्स, ना वकार यूनुस खुद डिसहार्टेंड है, लेकिन उनको अभी भी जो चीज है वो है होप, और होप पे आपको पता है कि दुनिया कायम है, तो उस होप को हमने खत्म नहीं होने देना विद इन द टीम, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कमिंग टाइम में यही लड़के यही टीम जो है आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी।
टीम की जो हार है ये वाकई टीम की हार है या मैनेजमेंट की हार है, मतलब एक जो इदारी अखबारात की जो खबरें मैं उनको नहीं सामने लाना चाहता, लेकिन क्या जो बर्बादी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, ये जो बर्बादी है ये आर्जी है, मुस्तकिल है, और अगर इसमें है कोई ऐसी चीज़ तो इसका जिम्मेदार कोई तो होगा ना।
जिम्मेदारी ऑफ कोर्स आती है, बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट को कहेंगे तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से बहुत अपना किरदार अदा कर रही है, लड़के भी खुश हैं, आपने टाइम टू टाइम लड़कों से सुना होगा मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या क्या काम कर रही है, ऑल आर हैप्पी विद द मैनेजमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली जो उन प्लेयर से रिक्वायर्ड है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली उसको पूरा नहीं कर पा रहे, ग्राउंड में प्लेयर्स खेलते हैं, बट मैं हमेशा बैक करता हूँ इन्हीं प्लेयर्स को, क्योंकि यही अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, मुझे पता है कि ये जरूर परफॉर्म करेंगे एज अ टीम, लेकिन नकाद आपको पता है क्रिटिक्स जो है वो कोई ना कोई एंगल जरूर ढूंढते हैं, उनके अपने एजेंडाज होते हैं, लेकिन जो लोग क्रिकेट खेलें और अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलें दे आर वेरी डिटरमिंड, और दे हमेशा हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो जस्ट कहना चाहिए कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो जस्ट बराए क्रिटिसिज्म होता है और उनको दूसरा और कोई काम नहीं होता, तो लोगों को चाहिए कि सोल्यूशन पेश करें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि एक वाहिद गेम रह गया इस वक्त पाकिस्तान में, वो कम अज कम फ्लरिश करे, आगे बढ़े, और कुछ अपनी तरफ से हर क्रिटिक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए रादर देन के सिर्फ क्रिटिसाइज उसको करते रहे और डिग्रेड करते रहे अपने लेजेंड्स को।
ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और मैनेजर मिस्टर मोइन खान, जिनसे मैंने यूएई में बात की, और इंतहाई मसरूफियत में से उन्होंने बीबीसी के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सबक चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया से भी मैंने बात की, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट अकेडमी की बुनियाद डालकर पाकिस्तानी क्रिकेट को एक नई जहत अदा की थी। मैंने उनसे पूछा कि गड़बड़ कहाँ हुई, टीम ना खेल सकी, मैनेजमेंट ने मोरल डाउन किया, समत तय न थी, या किसी तीसरी कुवत का हाथ था? जवाब था,
तीसरी कुवत को तो आप छोड़ दो, मेरा ख्याल मैनेजमेंट की इसलिए गलती है क्योंकि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, एक दिन एक चेयरमैन होता है, दूसरे दिन दूसरा चेयरमैन होता है, और किसी को मालूम नहीं कि उसने करना क्या है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई शॉर्ट लॉन्ग टर्म मिड टर्म का कोई प्लान है, ना इन लोगों ने इतना पाकिस्तान के अंदर 18 करोड़ आवाम में जो टैलेंट की बात करते रहते हैं इन्होंने उसको निकाला नहीं है। तमाम आपके क्रिकेटर्स जैसे इंतखाब आलम हो गया, बाकी लोग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें बचाने के लिए ना किसी के ऊपर बात करते हैं, ना अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उनके साथ कोई गुफ्तगू करते हैं या उनको कोई मशवरे देते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए। तो मैं पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत कमजोर है, और जब तक वो अपना प्लान किसी को बताएंगे नहीं, को ढूंढेंगे नहीं लोग, तो मुश्किल है कि आप कुछ कर सके।
अच्छा।
दूसरा आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की ही, मैं तो कहता हूं इनको कि आप ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है जिस तरीके से वो अपने लड़के ले आते हैं। देखे ना, ये जो टीम आपकी तीनों मैच हारी और T20 भी हार गई, ये ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन टीम नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे गए, उसमें मतलब माइकल क्लार्क नहीं है, वॉटसन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तो उन्हीं को फॉलो कर लें कि वो करते क्या हैं। अब वो मेंटली भी फिट हैं, वो फिजिकली भी फिट हैं, वो एक प्लान के तौर पर करते हैं। अगर अगर 10 ओवरों में अगर वो उनकी 2 की एवरेज रहती है तो उनमें कोई पैक नहीं होता, और वो आखिर में आके वो उनको इतना एतमाद होता कि वो बहुत कुछ कर सकते।
ठीक है,
तो मेरे ख्याल में एक तो फिर दूसरा आपका बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उम्र उनकी गुजर गई, ठीक है तजर्बाकार है, लेकिन जब तक आप यूथ को और उनको सही ट्रेन करके नहीं लाएंगे, बड़ा मुश्किल है कि आप किसी लेवल पे पहुंच पाए।
चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, फिर उसके बाद उसके साथ सिलेक्टर्स होता है, मैनेजर होता है, कोच होते हैं, फिर कप्तान की भी सुनी जाती है। अच्छा, इन सब के ऊपर जो माई बाप के नाम पर अलामती किरदार बैठा हुआ है वो है पाकिस्तान का सदर, जो पेट्रन इन चीफ होता है, उसकी क्या से है सर इसमें?
नहीं देखिए, पेट्रन इन चीफ ने तो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाना है, वो तो अब तो खैर वैसे भी उन्होंने अपना आयन तब्दील करके तो एक इलेक्शन के तौर के ऊपर चेयरमैन लिया है, ये उतना। लेकिन एक आपकी कौमी खेल बन गई ना, जिसका बहुत सारे लोग, कौमी खेल तो आपकी हॉकी है, उसका तो बेड़ा गर्क ही है, लेकिन यहाँ जब तक आपका पेट्रन को इनसे कोई सवाल ना करे, हालांकि वो खुद क्रिकेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और इनसे कोई उनको कोई अपनी डायरेक्शंस ना दें, इनसे पूछ ना करें, तो ऑब्वियसली खराब होगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वगैरह, अब आप देखें आपके पास तो महफल 4 या 5 आपके टीम के साथ कोई सिलेक्टर है, कोई आपका कोई कोच है, कोई आपका बॉलिंग कोच है, कोई आपका स्पिनिंग कोच है, कोई आपका मैनेजर है, तो अब जब आप बहुत सारे लोग लेके जाते हैं तो आप एक खिचड़ी पका रहे हैं और किसी को मालूम नहीं कि कौन क्या काम कर रहा है। हालांकि कोच का काम ये है और कप्तान के साथ मिलकर आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपने खेलना किस तरीके से, बाकी ऑब्वियसली कोच दरमियान में फील्ड में तो जाके खेल नहीं सकता, खेलना तो लड़कों ने है, तो गलतियां तो हर जगह हैं। लेकिन मैं ज्यादा ब्लेम करूंगा क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने इन मामलात में अभी तक अपने आप को ला ताल्लुक रखा हुआ है। इतनी अकेडमीज बना दी जिसका काम कुछ मुख्तलिफ था ना, वाकई आपकी टेक्निक आ रही है, ये टुल्लेबाजी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं और टुल्लेबाजी से आज मैच नहीं जीते जा सकते।
अच्छा, तो ये टुल्लेबाजी रुकेगी कैसी, इसका हल क्या है?
इसका हल ये है कि आप जब यंगस्टर्स को, जब 14-15-16 साल के लड़कों को जब आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आप अपना टूवर्स करवाएं, उनको आप अपनी एकेडमियों के अंदर अच्छे कोचेज से ट्रेन करवाएं, उनकी टेक्निक को सीधा करें, उनके मेंटल फिटनेस, उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट फलाना ये वो सब कुछ करते हैं। बाद आप इन ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर लें और जो उनका सिस्टम है उसको अपने एनवायरमेंट के मुताबिक उसको आप उसको ढाल लें।
ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सभी चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया अब्दुलरशीद शकूर, इनके फौरन बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया को आपने सुना, मुइन खान को सुना, आसिफ इकबाल को भी सुना, आप क्या सुनाएंगे, आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में एक सिस्टम नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, तसलसल नहीं है, सियासी बुनियादों पर तकरारियाँ होती हैं, और जब सियासी बुनियादों पर तकरारियाँ होती हैं, जो चेयरमैन आता है वो अपने लोग लेकर आता है और वो फिर जिस तरह क्रिकेट को चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अपनी एक समत आज तक मुतय्यन ही नहीं हो सकी है, मुकर्रर नहीं हो सकी है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें कि एक साल कायद अजम ट्रॉफी के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन साथ खेल रहे होते हैं, अगले साल जो है वो तब्दील कर देते हैं, यहाँ तक कि आज तक हम ये तय नहीं कर सकें कि हमने किस गेंद के साथ जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। कभी कहते हैं कि फलां जो ब्रांड की जो गेंद है वो खेली जाएगी, कभी कोकोबुरा का नाम लिया जाता है, तो मतलब एक बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। एकेडमी के नाम पर एक सफ़ेद हाथी लाहौर के अंदर जो है पल रहा है, जिसमें कोई चीज़ नहीं है। बायो मैकेनिक का आप हाल देख लें, आज जो सईद अजमल के साथ हुआ है, इसमें पूरा पूरा कसूर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है।
अच्छा, तो ये बताएं आप, ये तो आपने पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, एक बुनियादी सवाल, अब कप्तानी का मामला तय या अभी एक कप्तान तू या मैं?
बिल्कुल तय नहीं है, मतलब जिस तरह मिसबाहुल हक ने आज ये बात कही है कि अगर उनसे रन्स नहीं हुए तो वो मतलब टीम से बाहर भी हो सकते हैं, खुद बैठ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है इशारतन। और इसमें सारा जो दोबारा जो मैं यही कहूँगा कि ब्लेम जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो पाकिस्तान के कप्तान को क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। एलिस्टर कुक की मिसाल सबके सामने है, इंग्लैंड के नौजवान क्रिकेटर के तौर पर वो टीम में आए और उनको उनसे रन्स नहीं हुए, पूरी सीरीज़ वो इंडिया के खिलाफ नाकाम खेल रहे थे लेकिन उनको जो है वो सपोर्ट मिलती रही। लेकिन यहाँ पर म्यूजिकल चेयर गेम जो है वो हमेशा शुरू हो जाता है और वर्ल्ड कप से पहले हमेशा होता रहा है।
अब्दुल रशीद शकूर, मैं आपको यहाँ पे सांस लेने का वक्फा दे रहा हूँ, इसलिए कि स्पोर्ट्स का कैप्सूल भी तो अभी आपको करना है। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
सरबीन के साथ आमिर अहमद खान का सलाम कबूल कीजिए। शरीफ बरादरान समेत 21 आला अहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, आज के जहानुमा के बड़े मौजू। अमेरिकी रियासत मिजूरी में सियाफाम माइकल ब्राउन की आखिरी रसूमात।
सरबीन के साथ अंबर खरी का सलाम। अलकायदा के सरबरा एमन ज़वाहिरी ने हिंदुस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक के मुसलमानों के लिए तंजीम की शाख कायम करने का ऐलान किया है। तजिया कार ने कहा,
सरबीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खबरदार किया कि दौलत इस्लामिया के जराइम को माफ नहीं किया जाएगा, मगर क्या खुद पाकिस्तान में दौलत इस्लामिया के हामियों को रोकने की कोई हिकमत अमली है?
हालात व वाकयात से आगही के लिए सरबीन और जहनुमा सुना कीजिए।
और अब खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की जबानी।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को बैटिंग फॉर्म से मशरूत करार देते हुए कहा है कि अगर वो फॉर्म में वापस ना आ सके तो फिर टीम पर कतन बोझ नहीं बनेंगे। मिसबाहुल हक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबूजहबी में खेला गया तीसरा वनडे नहीं खेले। मिसबाहुल हक का कहना है कि आलमी कप में उनकी शिरकत का बड़ा दारोमदार उनकी बैटिंग फॉर्म पर होगा। फिलहाल उनकी तवज्जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर मरकूज है और वो इस दौरान अपनी बैटिंग फॉर्म वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उनसे रन्स नहीं हो रहे तो फिर वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें खेलना चाहिए। वो किसी भी सूरत में टीम पर बोझ नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान में ताखीर हुई है, जिसका सबब चंद खिलाड़ियों का अनफिट होना बताया गया है। जुनैद खान और वहाब रियाज की टीम में फौरी वापसी मुमकिन नहीं, अलबत्ता सिलेक्टर्स को मोहम्मद हफीज की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान पाकिस्तान ए और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शारजा में 15 से 18 अक्टूबर तक खेले जाने वाले चार रोजा मैच के बाद किया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि इस वक्त कोई भी खिलाड़ी मिसबाहुल हक की जगह कप्तान बनने के लिए मौजूद नहीं, लिहाजा इस मरहले पर उन्हें कप्तानी से हटाना दानिशमंदी नहीं होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम अपनी तारीख की कमजोर तरीन टीमों में से एक है और उसके खिलाफ पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी अफसोसनाक है। कप्तान रूनी के गोल की बदौलत इंग्लैंड ने यूरो क्वालिफायर में एस्टोनिया को शिकस्त दे दी। ये रूनी का इंग्लैंड की तरफ से 43वां गोल था। इंग्लैंड की टीम अब तक यूरो क्वालिफायर के तीनों मैचेस जीत चुकी है। रॉजर फेडरर ने शंघाई मास्टर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने फ्रांस के गाइल सिमोन को 7-6 और 7-6 से शिकस्त दे दी।
खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की ज़बानी। कराची जेल को तोड़ने के लिए तो नहीं बल्कि सुरंग के जरिए कैदियों को निकाल ले जाने की कोशिश, जब मैंने खबर पढ़ी, हमारी वेबसाइट bbcurdu.com इससे इस वक्त लीड कर रही है, तो पता नहीं क्यों मुझे क्लिंट ईस्टवुड की वाइल्ड वेस्ट जैसी फिल्म याद आई कि जिसमें घोड़े घोड़े से रस्सियाँ रस्सियाँ जाले के ऊपर और जाली खींच ली, जेलखाना टूट गया, कैदी बाहर आ गए। अहवाल आने को है लेकिन फिलवत खास खास खबरों की सुर्खियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को बैटिंग फॉर्म से मशरूत करार देते हुए कहा है कि अगर वो सही कारकर्दगी नहीं दिखा सके तो टीम पर बोझ न बनेंगे। तुर्की ने अमेरिका की क्यादत में इत्तेहादी अफवाज को दौलत इस्लामिया के खिलाफ अपने फजाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मेंबरान पार्लियामान आज एक अलामती बहस कर रहे हैं कि आया हुकूमत फलस्तीन को एक अलहदा रियासत तस्लीम करे या नहीं। बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन का कहना है कि इस मामले पर वोटिंग हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज होगी। चीन ने 12 अफराद को मगरबी शोरजदा हिस्से शंजियान में हमलों में मुलविस होने पर मौत की सजा सुनाई है। इन हमलों में तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। اور لائبیریا کے نرسوں اور دیگر طبی عملے نے ایبولا کی وبا کے دوران قومی سطح پر ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخی آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی، اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران خیبر پختونخوا میں قائم حراستی مراکز یا قید خانوں یا انٹرنمنٹ سینٹرز میں ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں 20 افراد ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں بظاہر تو یہی کہا گیا کہ یہ طبعی موت مرے، لیکن عدالت میں اب تک ان کی ہلاکت کی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
پشاور ہائی کورٹ میں درج مقدمات کی معلومات کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں صرف کوہاٹ کے حراستی مرکز میں 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روزنامہ دی نیوز کے رپورٹر اختر امین نے ان مقدمات کی تفصیل حاصل کی ہے۔ اختر امین نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ اعداد و شمار عدالت میں فراہم کردہ معلومات پر منحصر ہیں، جبکہ ان کی اپنی معلومات کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
جو جن کے رشتہ دار تھے انہوں نے یہاں مسنگ پرسنز کے کیسز کیے ہوئے تھے، تو پھر عدالت کو انہوں نے بتا دیا کہ انٹرمنٹ سینٹر کو ہارٹ سے زیادہ تر اور مروت سے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں لاشیں ملی ہیں وہاں، جو ہمارے مسنگ پرسنز تھے وہاں رکھے گئے تھے۔ تو اس طرح اور لوگ بھی اس طرح مختلف رشتہ داروں کو لاشیں ملتی آ رہی ہیں، مگر جن لوگوں کے کیسز ہے پشاور کورٹ میں تو کیسز کے دوران ان لوگوں کا پتہ چلا ہے، اور جنرلی تو میرے خیال میں زیادہ ہوں گے۔
اختر امین نے مختلف مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خواتین ہیں جن کے 2 بیٹے زیر حراست ہیں، جن میں 1 حراستی مرکز میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا شخص بھی سامنے آیا ہے جن کے خاندان کے 6 افراد ان حراستی مراکز میں عرصہ دراز سے قید ہیں۔
لواکین عدالت بتایا کہ ہمیں فون کال کیے گئے کہ آپ باڈی کلیکٹ کریں، جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ یا کوئی جو باڈیز ان کو حوالہ کی گئی ہے ان کی کیا پوزیشن تھی، تو انہوں نے کہا نہ تو ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ انہیں دیے گئے ہیں اور نہ بعض کیسز میں نہ تو ان کو ان کے باڈیز انہوں نے دیکھے ہیں، مگر زیادہ تر لواحقین نے کہا کہ ان کے باڈیز پر نشانات تھے ٹارچر کے۔
پشاور ہائی کورٹ حراستی مراکز کے انچارج اور صوبائی حکومت کے اعلی حکام کو نوٹسز جاری کر چکی ہے، جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں اور بتایا جائے کہ حراستی مراکز میں ہلاک ہونے والے افراد کے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرائے گئے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
عزیز اللہ خان نے جن حراستی مراکز یا انٹرنمنٹ سینٹرز کا ذکر کیا وہ پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں کے قید خانے ہیں، لیکن کس قسم کے یہ قید خانے ہیں، کتنے ہیں، یہ کون چلاتا ہے انہیں، کتنے قید ہیں وہاں پر، اور یہ تفصیل اب باہر آ رہی ہے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ ایسے تمام رموز کو سمجھنے کے لیے میں نے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن آمنہ جنجوا سے بات کی، جو ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں قید اور قیدیوں کے لواحقین کے مقدمات لڑ رہی ہیں۔ آمنہ جنجوا سے میں نے پوچھا کہ یوں انٹرنمنٹ سینٹرز میں لوگوں کو قید رکھنے کا کوئی قانونی جواز ہے کیا؟
اس کا قانونی جواز تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہے، ان کو پہلے ہی سول انتظامیہ کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ جو بھی ہے وہ شفاف طریقے سے، سیکریسی میں نہیں بلکہ شفاف طریقے سے ان کی جو بھی ہے وہ ہو، تمام کام مکمل ہو، اور ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے تھا تاکہ عدالتیں جو ہیں جن کے مطابق فیصلے سنائیں اور وہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو پہنچیں، کیونکہ اس کے پروسیجر میں ایک چیف سیکرٹری کی سربراہی میں فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں کہ تمام انٹرنمنٹ سینٹرز اور ان کے جو سپرنٹینڈنٹس ہیں جو کہ انچارج ہیں، ان کے سمیت جو ان کے علاقوں کے کمشنرز ہیں وہ سب بھی اس میں شامل تھے، اور ہائی لیول میٹنگ میں یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اب صوبائی یہ معاملہ ہوگا، اور یہ تمام جو سول انتظامیہ اور پولیس کے ہائیسٹ آفیسرز ہیں وہ انٹرنمنٹ سینٹروں میں جا کے تفتیش کا کام مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا، اور جن کے خلاف اگر کوئی چیز سامنے آئی تو ان کو سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مگر پچھلے 1 سال سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وفات پا رہے ہیں، ان کی کیا کنڈیشنز ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کن حالات میں ان کی موت واقع ہو رہی ہے.
مجھے ذرا سا یہ بتائیے آمنہ جنجوہ صاحبہ, کہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں یہ ہے, پھر سپرنٹینڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, کمشنر صاحبان بھی ہیں, اور یہ صوبائی حکومت کے انڈر آ رہا ہے, تو اس کی سب سے بڑی اتھارٹی کون سی ہے کہ جس کے قلم کے بغیر کوئی جنبش نہیں ہوگی, کہ جس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں لگا, ان سب کا بڑا یا والی وارث سب سے بڑا ہے کون؟
اس میں جو سب سے جو تمام انٹرمنٹ سینٹرز ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ 11 کور کے انڈر آتے ہیں.
ٹھیک, تو آمنہ جنجوہ صاحبہ, یہ جو سینٹرز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں بند قیدیوں کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو دے دی گئی ہیں, اس کی تفصیل کیا ہے؟
اس کی یہی تفصیل ہے کہ جس طرح ہمارے 53 کیسز ہیں ان میں سے کم از کم 3 لاشیں تو ہم ریسیو کر چکے ہیں, جن کا تعلق تینوں کا تینوں راولپنڈی سے تھا, اور وہ سپریم کورٹ میں بھی ہائی پروفائل کیسز تھے اور ابھی تک وہ نمٹائے نہیں گئے, وہ ابھی بھی ان کی سماعت ہو سکتی ہے, جب صاحبان چاہیں گے تو ان کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے, مگر ان کو فون کر کے بلایا گیا انٹرمنٹ سینٹر اور ان کی لاشیں حوالے کی گئیں, اور اس کے بعد ان سے دستخط بھی لیے گئے کہ آپ نے کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کروایا ہے, اور دوسری طرف کوئی میڈیکل فائل ان کی نہیں دی گئی, کوئی ایک پرچہ تک نہیں دیا گیا کہ اس کو کیا بیماری تھی, کیا وجوہات تھیں کہ ان کی شہادت ہوئی, یا مطلب کچھ بھی نہیں پتا. اور اسی کے لیے میں جستجو کر رہی ہوں کہ اس کی حقیقت پہ سے پردہ اٹھے کہ کیا ہوا, کس طرح کی وفات ہو گئی.
یہ تھیں ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نمی تنظیم کی چیئرپرسن آمنہ جنجوہ. ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کا رخ کرتے ہیں, لیکن اس میں ذرا دھیان سے سنیے جیل بریکنگ کی کیفیت ہے. کراچی میں رینجرز نے سینٹرل جیل سے تخریب کاروں کو فرار کرنے کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. رینجرز کا کہنا ہے کہ جیل کے قریب ایک سرنگ کا انکشاف ہوا جو جیل کے قریب تک پہنچ چکی تھی, جس کی مدد سے انتہائی مطلوب قیدیوں کو فرار کرانے میں مدد فراہم کرنا تھا. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ رینجرز کے کرنل طاہر نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جیل کے ملحقہ علاقے میں واقع کچی آبادی گوسیا کالونی میں ایک مشکوک گھر پر چھاپہ مار کر کچھ گرفتاریاں کی گئیں. دوران تفتیش جیل توڑنے کے منصوبے کا انکشاف ہوا. رینجرز نے گھر کی تلاشی لی تو پانی کی ٹنکی سے ایک سرنگ کا سراغ لگایا گیا.
یہ ٹنل بیسکلی گوسیا کالونی میں ایک گھر کے اندر سے ٹینکی کے اندر سراغ کر کے زمین کے اندر 10 فٹ نیچے گئے, اور وہاں سے پھر ٹرن کر کے جیل کے اندر تک گئی, تو تقریباً 10 میٹر کی دوری بنتی ہے جو باقی اس کی ٹنل کے کمپلیٹ ہونے میں تھی. ٹوٹل 55 میٹر کی ایکسپیکٹڈ تھی کہ 55 میٹر کے بعد انہوں نے ایگزٹ کرنا تھا, جس میں سے 45 میٹر کی جو ہے وہ کھدائی کی جا چکی.
کرنل طاہر نے بتایا کہ اس سرنگ کو جیل کے اندر موجود ایک کنویں تک پہنچانا تھا, جس سے باہر نکل کر جیل کے اندر حملہ کرنا تھا اور ساتھیوں کو چھڑوا کر اسی کنویں کے ذریعے واپس فرار ہونا تھا. انہوں نے جیل کے اندر سے کسی کے ملوث ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا.
اس میں کافی حساس آلات کا استعمال کیا گیا, اور ان آلات سے جو ڈائریکشن فائنڈنگ کے جو ہیں وہ ڈائریکشن فائنڈ کر کے ایکچولی اس کے ساتھ لنکیج کے ساتھ ایک پراپر طریقے کے ساتھ پیٹرن کے ساتھ ہی کھودی جا رہی تھی, اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے میرے خیال میں کہ جب تک اندر سے اطلاع موجود نہ ہو, کیونکہ اس طرح کا سینسٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ نیچرلی آپ کو آن گراؤنڈ مارکنگ کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ.
کرنل طاہر نے ملزمان کی تعداد اور گروہ کا نام ظاہر نہیں کیا, صرف اتنا بتایا کہ ان گرفتاریوں کے بعد شہر میں کئی مقامات پر کاروائیاں کی گئی ہیں جن میں کئی دہشت گرد گرفتار ہوئے اور کئی مارے گئے ہیں. دوسری جانب صوبائی وزیر جیل خانہ جات منظور وسان کا کہنا ہے کہ ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس واقعے میں جیل کے اندر سے کسی کے ملوث ہونے کی تحقیقات کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ جس گھر سے جیل کی طرف سرنگ کھودا گیا ہے وہ ایک پولیس اہلکار کی ملکیت تھی جس کی قیمت 3 لاکھ روپے تھی, لیکن اسے 14 لاکھ میں فروخت کیا گیا. منظور وسان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سینٹرل جیل کراچی میں سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث 100 سے زائد ملزمان قید ہیں. انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری محکمہ جیل کی ہے, جبکہ بیرونی سیکیورٹی پولیس رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی کراچی سینٹرل جیل پر حملے کی اطلاعات پر سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا تھا. جیل کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک اضافی دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی, جبکہ آس پاس کی آبادی میں بھی پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے پاکستان کے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف اور دیگر ملزمان کے خلاف بلوچ رہنما نواب اکبر خان بگٹی کے مقدمہ قتل کی سماعت کی، لیکن سابق صدر پرویز مشرف اور تین دیگر ملزمان آج ایک مرتبہ پھر عدالت میں نہ آئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مقدمے کی سماعت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ ون نے کی۔ سماعت کے دوران مقدمے کے مرکزی ملزم پرویز مشرف واضح احکامات کے باوجود ایک مرتبہ پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل ذیشان چیما نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پرویز مشرف کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وکیل کی درخواست پر عدالت نے پرویز مشرف کو آج کی پیشی سے استثنا دیا۔ اس حوالے سے نواب بگٹی کے صاحبزادے نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت ایڈوکیٹ کا کہنا ہے،
اس پر ہم نے عدالت کے سامنے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، یہ ہر پیشی پر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہ ایک تاریخ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں جو بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ چارج ہی فریم نہیں ہونے دے رہے تاکہ یہ مقدمے کی سماعت آگے نہ بڑھ سکے۔
سابق صدر پرویز مشرف اس مقدمے کے آغاز سے لے کر تاحال کسی بھی پیشی پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس مقدمے کے دیگر ملزمان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد شیرپاو، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی، سابق صوبائی وزیر داخلہ شعیب احمد نوشروانی اور سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی صمد لاسی بھی شامل ہیں۔ آفتاب شیرپاو اور شعیب نوشروانی کے سوا باقی ملزمان بھی تاحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان میں سے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان کو لانے کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ کیوں جاری نہیں کروایا جاتا، اس حوالے سے سہیل راجپوت ایڈوکیٹ کا کہنا ہے،
جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، یہ تو ان کو باقاعدہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر دیا ہوا ہے، بیرون ملک جو بھی ملزم ہے اسے ریڈ وارنٹ کے ذریعے اس کو پاکستان میں لائے۔ مگر یہاں پر پہلے تو پرویز مشرف آؤٹ آف کنٹری تھے، اتفاقیہ طور پر پاکستان میں پہنچے، مگر ریڈ وارنٹ والی کاروائی تو اپنی جگہ پر، آج تک انہیں کورٹ میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔
سماعت کے دوران نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شوکت عزیز، اویس احمد غنی اور صمد لاسی جان بوجھ کر نہ صرف خود عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کی جانب سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہو رہا۔
کوئٹہ سے محمد کاظم۔ بھارت کے مشرقی ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان کا زور ٹوٹ گیا ہے اور اب زندگی کو معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی کئی شہروں میں شدید بارشوں کا خطرہ ہے اور مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہونے کی وجہ سے نقصان کا صحیح اندازہ لگانا بھی محال ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
سمندری طوفان کمزور تو ہوا ہے لیکن ابھی ختم نہیں، اور اب چھتیس گڑھ کے کئی علاقے اس کی زد میں ہیں۔ آندھر پردیش کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے مطابق مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جگہ جگہ بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبے اور بڑی تعداد میں پیڑ اکھڑے پڑے ہیں اور ضروری اشیاء کی قلت بتائی جا رہی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 8 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ وشاکھاپٹنم، شری کاکولم اور وزیا نگرم کے لیے بھاری بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ مسٹر نائیڈو نے مقامی لوگوں سے نقصان کا اندازہ لگانے میں تعاون کی اپیل کی ہے۔
ٹیک اے پکچر، سینڈ اٹ ٹو دیٹ این آر ایس اے ایڈریس، دین آٹومیٹکلی اٹ ول بی انٹیگریٹڈ ان سیٹلائٹ امیجنری۔
ان کا کہنا ہے کہ آپ نقصان کے فوٹو یا ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیج دیں، ہم اس کی بنیاد پر تیزی سے کارروائی کریں گے۔ میں تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آندھرا پردیش میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ طوفان سے متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 1,35,000 لوگوں نے حکومت کے قائم کردہ ریلیف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان وشاکھاپٹنم میں نظر آ رہا ہے، جہاں تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ پیڑوں اور کھمبوں کے گرنے سے سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں جنہیں کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے علاقوں میں لوگ بجلی، پانی اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ زیادہ تر پیٹرول پمپ اب بھی بند ہیں اور جو کھلے ہیں ان کے سامنے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طوفان میں ہوائی اڈے اور ریلوے لائنوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے، لیکن ریاستی حکومت نے ابھی نقصان کا کوئی تخمینہ جاری نہیں کیا ہے۔ مشرقی ریاست اڑیسہ سے نامہ نگار سندیپ ساہو کا کہنا ہے کہ مالی نقصان تو بہت ہوا ہے لیکن حکومت جانی نقصان روکنے میں کامیاب رہی ہے۔
اتنے بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد بھی
जान की क्षति बहुत नहीं हुई है। इस तरह से कहा जाए तो जान के नुकसान रोकने में जरूर सरकार सफल हुई है, और इस बार ये भी था कि तूफान की तीव्रता पिछली बार जैसी फाइलिन जैसी नहीं थी, और क्योंकि एक हफ्ता पहले ही इस तूफान के बारे में सूचना मिल गई थी, तो सरकार के पास और प्रशासन के पास पर्याप्त समय भी था तैयारी करने की और जो व्यवस्था वहां लागू करने की।
महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान अब छत्तीसगढ़ के करीब सरगर्म है। मकामी सहाफी अलोक पुटुल।
पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक सब तरफ बारिश है और हवाएं चल रही हैं। हमने कुछ मौसम वैज्ञानिकों से बात की थी, उनका ये कहना है कि अगले 24 घंटों तक बारिश का ये हाल बना रहेगा पूरे राज्य भर में, और 24 घंटों के बाद ही ठीक ठीक बता पाना संभव होगा कि आगे स्थितियां कैसी रहेंगी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे, ये ऐलान उन्होंने ट्विटर पर किया है। माहिरीन के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुतासर इलाकों में जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए काफी वक्त और सरमाए की जरूरत पड़ेगी। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
तहरीन के साथ आमिर अहमद खान का सलाम कबूल कीजिए। शरीफ बरादरान समेत 21 आला अहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज।
ये BBC उर्दू सर्विस है, आज के जहानुमा के बड़े मौजू। अमेरिकी रियासत मिजूरी में सियाफा माइकल ब्राउन की आखिरी रसूमात।
सरवीन के साथ अंबर खैरी का सलाम। अलकायदा के सरबरा अयमन अज़वाहिरी ने हिंदुस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक के मुसलमानों के लिए तंजीम की शाख कायम करने का ऐलान किया है।
तरबीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खबरदार किया कि दौलत इस्लामिया के जराइम को माफ नहीं किया जाएगा, मगर क्या खुद पाकिस्तान में दौलत इस्लामिया के हामियों को रोकने की कोई हिकमत अमली है?
हालात वाकयात से आगही के लिए सैरबीन और जहनुमा सुना कीजिए।
अमरीका की कौमी सलामती की मशीर सुजैन राइस ने कहा है कि इराक और शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ने के लिए तुर्की इत्तेहादी फोर्सेस को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर रजामंद हो गया है। BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नुसरत जहां की जबानी।
सुजैन राइस ने कहा कि अमरीका इस नए मुआहदे का खैर मकदम करता है जिसमें तुर्की मुल्क के जनूब में वाक़ एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर राजी हुआ है। वाज़ह रहे कि अमरीका इराक और शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ फिजाई हमले कर रहा है, जबकि दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने गुज़िश्ता महीनों के दौरान इराक व शाम के बहुत से हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तुर्की की इस जंग में कलीदी अहमियत नजर आती है क्योंकि इसकी सरहदें दोनों ममालिक से मिलती हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी सरजमीन से किसी ज़मीनी कार्रवाई को खारिज अमकान करार दे रखा है। तुर्क पार्लियामान में तुर्क फौज को शाम और इराक में दाखिल होकर दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देने की करारदाद मंजूर कर चुकी है। अमरीकी टीवी चैनल NBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की हाल ही में अपने हवाई अड्डे और अपने खत्ते को अमरीका के इस्तेमाल के लिए देने पर राजी तो हुआ है ताकि वहां से मोतदिल शामी हिजब इख्तिलाफ की अस्करी क़ुव्वत को तरबियत दी जा सके और वहां से इराक व शाम में सरगर्मियां जारी रखें। उन्होंने कहा कि यह नया अहद है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि अकेले तुर्की से दौलत इस्लामी के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की तवक्को नहीं की जा सकती।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। लाइबेरिया में नर्सों और तिब्बी मावनीन ने हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि सेहत से मुतल्लिक़ हुकाम ने तिब्बी अमले से हड़ताल न करने की अपील की है। नेशनल हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि इबोला से मुतासर मरीजों की देखभाल करने वाले अमले को दी जाने वाली माहाना तनख्वाह में खतरे के एतबार से इजाफा हो। तफसील के साथ मासूमा मलिक।
अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या अमरीका में अमराज पर काबू पाने के मरकज ने इस बात की तस्दीक की है कि सेहत के शोबे में काम करने वाली एक खातून इस वायरस की जद में आ गई। CDC के सरबराह डॉक्टर टॉम फ्राइडन ने इस मामले में मुकम्मल छानबीन का वादा किया है ताकि ये पता चलाया जा सके कि आखिर ये वायरस कैसे मुंतकिल हुआ। उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया।
It is possible in the coming days that we will see additional cases of Ebola.
मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एबोला के मजीद केसेस सामने आएं, क्योंकि तिब्बी अमला जो मुतासरा मरीज की देखभाल कर रहा था اس کو بھی اپنی حفاظت میں ویسی ہی غلطی کا سامنا ہوا ہوگا جس نے مریض کی دیکھ بھال کرنے والے ہیلتھ ورکرز کو متاثر کیا. 48 افراد جن کا متاثر ہونے کا خطرہ ہے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے, روزانہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ان میں سے کسی میں بھی ابھی تک بخار یا کوئی دیگر علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے.
ادھر لائبیریا کے دارالحکومت مونروا میں نیشنل ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن نے طبی عملے کو ایبولا مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران لاحق خطرے پر دی جانے والی فیس میں اضافے کے لیے ہڑتال کی کال دی ہے, جس پر لائبیریا میں صحت کے حکام نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے ہڑتال کی کال واپس لینے کی اپیل کی ہے. لائبیریا کے نائب وزیر صحت ٹالبرٹ نینسواہ کا کہنا ہے کہ اس ہڑتال سے زیر علاج ایبولا کے مریضوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے, اور وہ مریض جنہیں اس وائرس سے جنگ میں کچھ کامیابی ملی تھی ان کی حالت دوبارہ ابتری کی جانب جا سکتی ہے. مونروویا میں موجود بچوں کے عالمی ادارے سیو دا چلڈرن کے ترجمان رابی میکلنٹائر کا کہنا ہے کہ ایبولا سے آئے بحران نے بچوں کو شدید متاثر کیا ہے. انہوں نے بتایا,
ایک اندازے کے مطابق 2000 بچوں نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو کھویا ہے. ہم نے ایسی کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک خاندان میں 4 بچے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہو گئے ہیں. ایسے وقت میں ہم انہیں نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کریں گے تاکہ وہ اس سانحے کے اثرات سے نکل سکیں.
میکلنٹائر نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل بھی کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید رقم, مہارت اور افرادی قوت کی ضرورت ہے تاکہ صحت کی بہتری سے متعلق سہولیات دینے میں مدد مل سکے.
ہمیں اس کے لیے ہر ایک کی ضرورت ہے, تمام عالمی برادری کی, انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کی, ابھی اور آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہی وقت ہے کہ ہم ہزاروں زندگیوں کو بچائیں.
اس ساری صورتحال میں طبی عملے کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی صدر باراک اوباما نے متاثرہ مریضوں کے علاج کے دوران حفاظتی طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات دی ہیں. ایبولا کی یہ وبا ابھی تک لائبیریا, گنی اور سیرالیون تک ہی محدود تھی, اور اب تک اس وائرس کے 8,300 مشتبہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس سے کم 4,033 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
ایبولا وائرس دنیا کے لیے ایک اور موذی خطرہ. تفصیل معصوم ملک نے یکجا کی تھی. قومی اسمبلی کی نشست NA 149 ملتان پر 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے سابق صدر جاوید ہاشمی نے جماعت سے علیحدگی کے بعد استعفیٰ دے کر دوبارہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انتخاب میں چند روز باقی ہیں, لیکن اس حلقے میں سیاسی گٹھ جوڑ پر سب کی نظریں ہیں, اور اسی چیز کے اوپر نظر رکھی ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے.
قومی اسمبلی کا حلقہ 149 ملتان 2 ہمیشہ سے مخدوموں, قریشیوں اور ڈوگروں جیسے اہم سیاسی خاندانوں کا سیاسی اکھاڑا ثابت ہوا ہے. یہاں ووٹروں پر وڈیروں کی گرفت آج بھی قائم ہے. اس مرتبہ کے ضمنی انتخاب میں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں. ملتان کے صحافی محمد رضوان اوان نے اس حلقے کا حدود اربع کچھ یوں مجھے بتایا.
حلقے کی زیادہ تعداد جو ہے وہ دیہی علاقوں پہ, جہاں برادری سم بہت زیادہ ہے. مطلب ہے کہ لوگوں کو پرسنالٹیز کو ووٹ نہیں دیتے, وہ برادریزم کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. جہاں ان کی وڈیرے نے کہہ دیا تو اسی پہ چل پڑے. ابھی جو ملتان میں جتنا بھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے بھی اگر ہوا ہے جو جلسہ میں نے کامیاب کیا, اس میں 90% 80% جو ہے محتاط اندازے کے مطابق وہ سارے جو آؤٹ سائڈرس تھے, تمام دیہی علاقوں سے آئے تھے. اس حلقے کے اندر زیادہ علاقہ جو ہے وہ دیہاتی ایریا میں آتا ہے, دیہی علاقہ ہے.
اسی اکثریتی دیہی حلقے میں مئی 2013 میں 83,000 سے زائد ووٹ حاصل کرنے کے بعد کامیاب قرار دیے جانے والے مخدوم جاوید حسین ہاشمی آج دوبارہ میدان میں ہیں. گزشتہ برس انہوں نے اسلام آباد سے بھی کامیابی حاصل کی تھی, لیکن یہ نشست انہوں نے ملتان کے حق میں چھوڑ دی تھی. اب وہ دوبارہ اپنے حلقے میں ووٹروں کے پاس گئے ہیں اور کامیابی کے لیے پر امید ہیں. انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں کو بتایا,
تو جو فیصلہ کن جگہ ہے, باقی بھی ادھورے شہر پورا فیصلہ کن ہے, چوک شہیداں فیصلہ کن ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک دروازہ یہ سب فیصلہ کرنے والے ہیں, لیکن مجموعی طور پر ساری جو الیکشن کیمپین ہے جتنی میں نے محنت کی تھی رات دن, اس کے نتائج اب نکل آئے. میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ ون سائڈڈ الیکشن ہو جائے گا, تو
آج وہ الیکشن ہمارے حق میں ہو چکا ہے۔
دوسری جانب سیاسی گرما گرمی اتنی ہے کہ حکومت پنجاب نے آج انتخابی کمیشن سے انتخاب کو چند روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی، جو اس نے مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ شاید چند روز قبل کا بڑا ان کا سیاسی جلسہ ہو سکتا ہے۔ ملتان میں اس انتخابی مارکے کی دلچسپ بات بڑی جماعتوں کا براہ راست اس مارکے میں سامنے نہ آنا ہے، لیکن درپردہ وہ اپنی پسند کے امیدواروں کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جیسی جماعت بھی ایک آدھ امیدوار کی حمایت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے کوئی وجہ بتائے بغیر جاوید ہاشمی کے خلاف لڑنے سے انکار کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے ناراض آزاد امیدوار عامر ڈوگر کی کھل کر حمایت کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی حکومت کی جاوید ہاشمی کو حمایت سے نالاں دکھائی دیتی ہے۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے آج صحافیوں کو بتایا کہ وہ پولنگ سٹیشنوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
حکومتی جو حمایتی کینڈیڈیٹ ہیں، وسائل کے باوجود، سرکٹ ہاؤس کا استعمال، سب کچھ، حتیٰ کہ کارپوریشن کا عملہ ان کے بینرز لگاتا ہے، اور جتنے بینرز ہیں وہ سرکاری وسائل سے چھپ رہے ہیں۔ بہرحال اب وہ تو پوسٹپونمنٹ تو بات ہوگی ختم، کل کیمپین ختم ہو جانی ہے۔ اب ہماری تات مطابق کچھ فکٹیشس پولنگ سٹیشنز کی اطلاع ملی ہے، 15 سے 20، اس کے ہم تحقیق کر رہے ہیں۔
کون دراصل کس کی حمایت کر رہا ہے، یہ گتھی سلجھانے کی دعوت میں نے ملتان کے ہی صحافی محمد رضوان اوان کو دی۔
جاوید ہاشمی جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں، ان کا پارٹی کا نشان ہے، اور عامر ڈوگر یہ ایکس ایم پی بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساؤتھ پنجاب کے یہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ یہ خرگوش کے انتخاب نشان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکن ان کی بھرپور تحریک چلا رہے ہیں، ادھر جاوید ہاشمی صاحب کی مسلم لیگ نون بھرپور تحریک چلا رہی ہے، اور سابق ایم ایل اے بھی رہے ہیں، آپ وفاقی وزیر حج بھی رہے ہیں حامد سید قاضی صاحب، انہوں نے اس کی ڈاکٹر جاوید صدیقی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو یہاں پہ بڑے ماشاء اللہ ایک اسپرچل ہیڈ بھی تصور کیے جاتے ہیں، علامہ مظہر سید قاضی، انہوں نے عامر ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، انہوں نے ڈاکٹر جاوید صدیقی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور جو جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے علامہ ساجد نویس صاحب، انہوں نے جاوید ہاشمی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ علاقے میں جو الیکشن جو وہاں ہو رہا ہے 149 میں، پورے الیکشن میں مطلب اس پورے حلقے کے اندر شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے، یہاں الیکشن مقرر وقت ہو رہا ہے۔ اب تمام امیدواروں نے ٹھیک طور پر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ فوج اور رینجرز کی نگرانی میں کرائے جائیں، تاکہ جو ہے وہ کوئی رونما نہ ہو۔
مطلب ہے کہ کشیدگی اس حد تک ہے اور اس حد تک زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے سیاستدانوں نے، امیدواروں نے اسے؟
جی، دو فیصلے دو پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو واقعی زندگی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اب وہ مطلب ہے کہ وہ کھل کر ہمارے، حالانکہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے، لیکن وہ ایک میسج، بڑا اسٹرانگ میسج انہوں نے ڈلیور کیا ہے کہ جی عامر ڈوگر چونکہ ان کے امیدوار ہیں، تو چھوٹی پارٹیاں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔
جی، مقابلہ آپ کے خیال میں؟
جی، مقابلہ تو دو امیدواروں میں ہے، ایک حامد ڈوگر جو مطلب ہے کہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن دوسرا جاوید ہاشمی صاحب جو کہ ان دو کے درمیان بڑا تین اس قسم کا مقابلہ ہوا، کیونکہ سیٹ پہ حامد ڈوگر کے چچا بھی ون کر چکے ہیں بطور ایم این اے لیاقت ڈوگر۔ 16 پولنگ بوتھس ایسے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خطرہ ہے کہ یہاں پہ شدید تصادم بھی ہو سکتا ہے اور ریگنگ بھی ہو سکتی ہے۔
اونچے سیاسی ٹیمپریچر میں پرامن انتخابات کروانا انتظامیہ کے لیے یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا امتحان اس حلقے کے 3.25 لاکھ ووٹروں کے لیے ہے کہ وہ 16 تاریخ کو کسے اپنے حق رائے دہی کا صحیح حقدار سمجھتے ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اس کے فوراً بعد میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں، وہاں پر ایک خبر خاصی غور طلب ہے۔ طالبان ہم سے بھتہ مانگتے ہیں، یہ اعلان آیا ہے ایم کیو ایم کی طرف کا۔ میں اس خبر کو بلا تبصرہ چھوڑتا ہوں، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ جائیں ضرور پڑھیں، خاصی معقول استدار لگتی ہے۔ اور یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر، اور لندن سے میرے ایڈیٹر نے کہا کہ میرے دوست، اور ان کا نام ہے ڈومینک دلاگی۔ تو میں تو اپنی پوری ٹیم سمیت اور دوستوں سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ ضرور سنتے چلیے، اور یہ ذمہ داری آج سنبھالی ہے محمد عبداللہ فاروقی نے۔
شمالی افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 22 اہلکار مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کانوے کی شکل میں صوبہ سری پل کی وادی الرحمان سے گزر رہے تھے کہ پہاڑیوں سے ان پر حملہ کیا گیا، جس میں 23 طالبان بھی ہلاک ہوئے جبکہ 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ برطانوی ممبران پارلیمان آج ایک علامتی بحث کر رہے ہیں کہ آیا حکومت فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرے یا نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے وزراء کو یہ کہہ کر ووٹنگ سے روک دیا کہ اس معاملے پر ووٹنگ حکومتی پالیسی پر اثر انداز ہوگی۔ لائبیریا کی نرسوں اور دیگر طبی عملے نے ایبولا کی وبا کے دوران قومی سطح پر ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ورلڈ کپ میں اپنی شرکت کو بیٹنگ فارم سے مشروط کر دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔